رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 14 پر ہے. فرمان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تم اپنی مجالیس کو نبی پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1436 سنہ ہجری کے ذو الحجۃ الحرام کی آج دوسری رات دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں نہ کی ہوں تو کر لیجئے گا کہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، اس کی رکاوٹیں دور رکھوں گا جو علم دین کی راہ میں آئیں، مثلا موبائل فون بند رکھوں گا، اس کا ایس ایم ایس وغیرہ یا مس کال بھی کسی کی چیک نہیں کروں گا، ٹیک لگانے سے بچوں گا، بات چیت نہیں کروں گا اس دوران، ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج پپا مجلس تاجران برائے گوشت فروش ہمارے امید ہے جمع ہوں گے، آج ان کا شعبہ ہے.
ماشاء اللہ. ائمہ کرام کا بھی سنا ہے؟
جی پپا، باب المدینہ کے ائمہ کرام جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں آج.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد.
اسی شعبہ کا سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا حضرت صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، ویسے تو کولڈ ڈرنک کے نقصانات ہم پڑھتے ہیں، آپ نے رسالوں میں لکھے ہیں اپنے، اور بعض مرتبہ ہم نے سنے نقصانات، تو یہ بکرا ہے اب یہ کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، تو کیا اس کے گوشت کے اوپر بھی وہی اثر پڑے گا انسانوں کے پیٹ میں جو اثر پڑتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
جانور کے معدے میں اور انسان کے معدے میں فرق ہوتا ہے. یہ جانور جو گھاس چارہ کھاتا ہے، انسان کھائے گا تو شاید جی نہیں پائے گا اور ہضم بھی نہیں کر سکے گا، آنتوں میں زخم ہو جائیں گے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اونٹ جو ہے نا وہ کانٹے دار جھاڑیاں کھاتا ہے، کانٹے کھاتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ کتے بلی گوشت کھاتی ہے کچا، اور کتا کیا کھاتا؟ ہڈی. یہ واقعی ہڈی کھا جاتا ہے، یعنی نلی بھی ہوگی نا، جو نلی ہم اگر توڑنے جائیں تو ہمارے دانت تو ٹوٹ جائیں، نلی نہ ٹوٹے، لیکن کتے کے منہ میں یہ قدرتی نظام ہے کہ کوئی ایسا لوہا وغیرہ اس کا نکلتا ہوگا جس سے وہ ہڈی کو یوں منہ میں رکھتا ہے، ہلاتا رہتا ہے، چباتا رہتا ہے، تو وہ نرم پڑتی جاتی ہے، کھا لیتا ہے ہڈی. تو اب یہ کہ کولڈ ڈرنکس جو ہیں یہ واقعی انسان کے لیے تو مضر صحت ہے، لیکن اب بکرے کے لیے یہ نقصان دہ ہے یا نہیں، اس بارے میں کوئی میری معلومات نہیں ہے. لیکن یہ مطلب اس کو پلایا کون اب پتہ نہیں، رنگین پانی اس کی بوتل میں بھر کے منہ میں دے دیا ہوگا، پیاس لگی ہوگی، پی رہا ہوگا. کولڈ ڈرنک کتنی مہنگی آتی ہے، اس کو کون پلائے گا؟ بندہ پیتے ہوئے سوچتا ہوگا، غریب آدمی کیا بیچارہ کولڈ ڈرنک پیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید
صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاءاللہ قصور اور کوٹری میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے ماشاءاللہ، اور یہاں بھی جنیدی کابینہ باب الاسلام جس میں سکھر وغیرہ شامل ہے کہ کثیر عاشقان رسول تشریف لائے ہوئے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی. سب کو خوش آمدید. اچھا یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شیطان کے وار سے خبردار رہنا، کیونکہ کبھی کبھی آپ کا اسکرین پر ہو سکتا ہے کہ چہرہ نظر آئے، تو اس میں کیا ہوا کہ آپ دیکھ کر، وہ خوشی تو فطری طور پہ ہوتی ہے آدمی کو، تو لیکن بعض ایکشن کرتے ہیں، یہ بھول جاتے ہوں گے کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یوں کریں گے، یوں کریں گے، چہرہ بھی بنائیں گے، کچھ داڑھی کھینچیں گے، تو ایسا چیک نہیں کیا کرے آپ کو کہ میں خود ہی ہوں، تو کیونکہ جو دوسرے دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں گے یار دیکھو یار کیا کر رہا ہے نا، عجیب سا لگتا ہے نا، طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا. پھر یہ اپنے آپ کو اگر دیکھ بھی لیا تو نارمل رہیں یا نیچے دیکھ لیں، زیادہ اچھا ہے، تاکہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ آپ سن سکیں، ورنہ آپ تو گم ہو جائیں گے اپنے جلووں میں، پھر تو چلے جائیں گے جب اسکرین سے، تو ڈھونڈتے رہیں گے کہ پھر کب آؤں گا، تو اسی دھن میں رہیں گے. آنے سے پہلے بھی خواہش رہے گی کہ میں آؤں گا کہ نہیں، اس میں کیسے آؤں گا میں، تو اس طرح اسی چکر میں رہیں گے. اور شیطان کو یہ پسند ہے کہ علم دین سے ہم محروم رہیں، تو اس طرح ظاہر ہے کہ وہ دماغ کام نہیں کرے گا، اور مسئلے جو سنیں گے، سوالات جوابات سنیں گے، اس میں غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد آصف حاجی سلیم ہے، یہ میری گوشت کی دکان ہے. میرا سوال یہ ہے سر کہ گاہک گوشت لے لیتا ہے، جب پیسے بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد گاہک کہتا ہے مزید ایک بوٹی زیادہ ڈال دو، یا ہڈی ڈال دو، یا چربی ڈال دو. گاہک کا اس طرح سے ہم سے ایک بوٹی زیادہ مانگنا، یہ جائز ہے؟
یہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح جو یہ مانگتے ہیں اس کو منع کیا ہے، ناجائز کا لفظ نہیں لکھا، تو بلا حاجت سوال نہ کریں، منع فرمایا. یہ واقعی مانگتے ہیں، وہ گوشت مانگیں گے سبزی والے سے، وہ دھنیا مانگیں گے، تو اس طرح یہ نہ مانگا کریں. بلکہ بعض تو اتنے جری ہوتے ہیں کہ سبزی والوں کا بھی اٹھا کر بھی ٹوکری میں شاید ڈال لیتے ہیں، تو یہ بعض صورتوں میں تو بالکل یعنی کہ حرام ہو جائے گا، اس طرح بغیر اجازت چھپا کر ڈال لیا ٹوکری میں تو حرام ہے، تو چوری کی تعریف یہی ہے کہ کسی کا مال چھپا کر نہ حق لے لینا، یہ چوری ہے جو کہ حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے، تو اس سے مطلب بچنا چاہیے. جو اپنا حق تھا وہ مل گیا، بس کافی ہے وہ. اب اپنی مرضی سے اگر وہ گوشت فروش ہے وہ ہڈی ڈال دیتا ہے یا نلی اٹھا کے دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لے سکتے ہیں، خود نہ مانگے. ورنہ جو مانگتا ہوگا نا، یہ اس کو پتا ہوگا نا گوشت فروش ہوگا یہ مانگو ہے، تو اس کو بھی یہ بھی بیپاری ہوتے ہیں نا یہ، تو اس کو پہلے سے ہی مطلب وہ کم دیتا ہوگا تول میں، کہ اب یہ مانگے گا تو اس کو دے دیں گے، تو اس کا وہ اکول ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا. لیکن گوشت فروش کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، اس کو وزن پورا ہی دینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا اوجڑی، کپورے اور بٹ کھانا جائز ہیں؟
یہ کپورے کھانا اوجڑی کھانا یہ مکروہ تحریم، یہ ناجائز ہے۔ اگر اوجڑی کا اوپر کا چھلکا اتار لیا تو اب بچ گیا وہ جو بٹ، اس کو بٹ بولتے ہیں، بڑے کے بڑا جانور جو ہوتا ہے اس کا چھلکا اتار کے بیچتے ہیں بٹ، تو یہ بٹ کھانا جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام اکبر ہے۔ لوگ بولتے ہیں قصائی بے رحم ہوتے ہیں، ان کا دل سخت ہوتا ہے، تو ایسا میرا سوال ہے یہ کہ یہ کیوں بولتے ہیں ایسا؟ یہ
قصائی کے ایک معنی بے رحم لکھا ہے اس میں لغت میں، تو یہ گوشت فروش جو ہے نا وہ قصائی کے لقب سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ہم قصائی نہیں ہیں، مگر قصائی ان کو لوگ بولتے ہیں۔ تو قصائی کے ایک معنی بے رحم ضرور ہیں، لیکن قصاب بھی اس کے معنی ہے، گوشت فروش بھی ہیں۔ تو قصائی کا بے رحم ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی گوشت فروش تھے، تو اس لیے وہ گوشت فروش کو مطلب قصائی نہ کہا جائے کہ یہ گھٹیا لفظ ہے، اس سے ان کو برا لگتا ہے۔ ان کو یہ مجھے بھی پتا چلا، اس لیے میں نے گوشت فروش ان کا نام رکھا، پہلے پتا نہیں تھا کہ یہ قصائی کہنے میں برا مانتے، تو اس لیے قصاب کہنے میں برا نہیں مانتے، قصاب جو میری معلومات ہے۔ پھر بھی گوشت فروش سے زیادہ وہ اچھا لفظ ہے کہ اس سے اچھا دیے، بالکل ان کو کچھ پریشانی نہیں ہوتی ہوگی، یعنی کہ دل دکھتا نہیں ہوگا۔ کسی مسلمان کا دل دکھانا یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا، بلکہ بری بات ہے، گناہ ہے مسلمان کی دل آزاری۔ اب کسی کو پتا نہیں اور وہ قصائی کہتا ہے تو اب کیا کیا جائے؟ قصائی کہا جاتا ہے ان کو، لیکن بے رحم کہیں گے تو دل سیدھی بات ہے دکھے گا، اور ہر قصائی بے رحم ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور جو قصائی نہیں ہے یہ رحم دل ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ سب یہ جتنے جو قتل و غارت گریاں کرتے سارے کوئی گوشت فروش تھوڑی ہوتے، مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ قتل کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، یہ سب گوشت فروش تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو ہر گوشت فروش کوئی برا تھوڑی ہے، بلکہ یہ گوشت فروش اگر معاشرے سے مائنس ہو جائے نا تو آپ کے کباب سموسے کہاں سے آئیں گے؟ تو گوشت فروش تو آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، آپ کو کبابیں کھلاتے ہیں، سموسے کھلاتے ہیں، چانپیں کھلاتے ہیں، بریانیاں، پلاوے، ہر چیز میں گوشت ہوتا ہے آپ کو۔ تو اس لیے گوشت فروش تو ہماری مطلب یہ سنبھال کے رکھنے والی آئٹم ہے، یہ ان سے بنا کے رکھنا ہے کہ ہماری بیچارہ اتنی نعمتیں ہمیں کھلاتے ہوئے اپنے سے تو مرغی بھی نہیں کٹتی، تو بڑے بڑے جانور یہ کاٹ کے گوشت دیتے ہیں نا اپنے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سمیہ عطاریہ، مرکز العلیہ لاہور سے۔ پیارے باپا جان، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو سانپ 100 سال کی عمر سے بڑا ہو جائے وہ کسی بھی چیز کی شکل میں آ سکتا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ۔
یہ بات سچ نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ السلام علیکم، السلام علیکم ہوتا ہے یا السلام علیکم؟
سلام کہا جائے، جزاک اللہ بھی محسوس ہوا، مدنی منی ہے جیسا سکھایا ہوا اس کو،
یہ کئی بولتے ہیں اس طریقے سے، جزاک اللہ اور السلام علیکم۔
ہاں یہ اگر السلام علیکم کا تو یہ ایک غلطی بڑھ گئی، باقی اب وہ السلام علیکم بھی نہیں ہے، السلام میم پر پیش، السلام علیکم عین علیکم، میم کے بعد واو نہیں ہے، لکھتے ہیں لوگ واو، اور اسلام لکھتے ہیں، اسلام نہیں ہے، الف کے بعد وہ لام کی ڈنڈی کھینچیں گے اور پھر وہ سین بنائیں گے اور پھر میم پر پیش لکھنے میں ضروری نہیں کہ نہ بھی لکھیں تو چل جائے گا، لیکن میم کے بعد واو نہ لکھا جائے، لکھنا یہ تو میم پر پیش لکھ دیں. تو السلام علیکم، اور جیم پر زبر ہے جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا عورت مرد کی چادر اوڑھ کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ اسی طرح مرد عورت کا دوپٹہ سر پر لپیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟
اگر مرد کی ملک ہے وہ چادر اور عورت کو دیتا تو اوڑھ سکتی ہے، اور اگر وہ چادر مرد کے لیے مخصوص ہے تو اور عورت پہنے گی تو مرد کی مشابہت ہوتی ہے، تو اب اس کی جائز نہیں ہے. اس طرح وہ دوپٹہ تو ہی عورت کے لیے مخصوص، تو اگر ہے واقعی وہ دوپٹہ ہے تو مرد اس کو اوڑھ نہیں سکتا، اوڑے گا تو گناہگار ہوگا کہ مرد عورت کی مشابہت ہو جائے گی. اور بعض لباس بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دونوں میں چل جاتی ہیں، تو اگر کوئی ایسی چادر ہے کہ جو مرد اور عورت دونوں استعمال کر سکتے ہیں تو پھر دونوں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ آپ کو قاعدہ بتا دیا میں نے. غالباً یہ سفید چادر جو ہے نا، یہ سفید چادر عورتیں بھی اوڑھ کے نماز پڑھتی ہیں، تو اس میں اگر یہ موٹی ہے اور بال وغیرہ نظر نہیں آتے تو کوئی حرج نہیں. ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے امی کو اور سب کو دیکھا تھا کہ وہ سفید چادر ہی اوڑھ کر لپیٹ کر نماز پڑھتی تھی.
بابا اسی طرح اسلامی بھائی جو براؤن چادر استعمال کرتے ہیں، یہ جو ہم دعوت اسلامی کے ماحول مدنی ماحول میں جو کٹھائی چادر جو استعمال ہوتی ہے، کیا اس کو اسلامی بہنیں اوڑھ کر نماز پڑھ سکتی؟
یہ براؤن چادر ویسے ہمارے یہاں سروں سے لپیٹ کر تو پھرنے کا رواج بھی نہیں ہے، اور براؤن چادریں ویسے اسلامی بہنیں پہلے سے براؤن ان کی دوپٹے اور چادروں کا تو ان میں ہے ترکیب، ہے نا. تو یہ چادر بھی اگر اوڑے گی نماز میں تو کوئی ان کو یہ تو نہیں کہے گا نا کہ مرد ہے، مشابہت اس میں بظاہر تو نظر نہیں آ رہی جب تک کوئی اس میں مردانہ پن نہ ہو. ہاں امامہ عورت نہیں باندھ سکتی کہ یہ مرد کے لیے مخصوص ہے، عورت پہنے گی تو گناہگار ہوگی، بچیوں کو بھی نہیں پہنایا جائے. بعض اوقات بچیاں مدنی منیاں مدینہ 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 مدنی منیاں ضد کرتی ہیں کہ ہم کو پہناؤ امامہ، تو دیکھا ہے میں نے کہ وہ پہنا دیتے ہیں امامہ، تو منع کیا میں نے. ایک بار کوئی پہنا تھا کسی نے مطالبہ کرتی ہے، تو میں نہیں. مدنی منی کو امامہ نہیں باندھ سکتے، نہ مدنی منی باندھ سکتی ہے نہ اس کی امی باندھ سکتی ہے. ان کے لیے پہنائے گا تو وہ جو پہنانے والا مجرم ہے، مدنی منی کو تو کیا گناہ ہوگا. مدنی منیوں کے لیے جو مخصوص چیزیں ہیں نا، یہ مدنی منی کو نہ پہنائے، مدنی منی کی مدنی منیوں کو نہ پہنائے. اور بعض لباس ان میں مشترک ہوتے ہیں، کمبائنڈ ہوتے ہیں، یہ دونوں ہی پہنتے ہیں. تو جس میں یہ عرف ہے کہ دونوں پہنتے ہیں اور اس میں کوئی لڑکی لڑکا کی انہیں فرق ہوتا ہی نہیں ہے، بعض لباس ایسے ہوتے ہوں گے شاید ہیں بھی ایسے کہ دونوں کو پہناتے ہیں، تو وہ جائز ہے دونوں کے لیے. اب چپلوں میں اور یہ بھی فرق ہوتا ہے، تو جو جوتی چپل دونوں کے لیے ایک ہی ہو تو دونوں پہن سکتے ہیں، جو نہیں ہے مخصوص ہے تو نہیں پہن سکتے. اب جیسے استنجا خانے جو ہوتے ہیں گھروں کے، اس میں بعض اوقات مردانہ چپلیں رکھی ہوتی ہیں، بعض اوقات زنانہ چپلیں رکھی ہوتی ہیں، لیڈیز چپل. تو لیڈیز چپل ہے تو صرف استنجا خانے میں یا واش روم میں، تو اگر اسلامی بہنیں جائیں تو وہ تو پہن سکتی ہیں، اسلامی بھائی اس کو پہن کر واش روم میں جائے گا تو گناہگار ہوگا. اسی طرح اگر مردانہ چپل رکھے ہوئے ہیں تو اس کو اسلامی بہنیں پہن کر جائیں گی تو گناہگار ہوں گی، ان کو واش روم میں پہن کر بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ واش روم میں یہ گناہ بہت ہوتا ہوگا، یا عام طور پہ گھروں میں اس کا لحاظ نہیں ہوتا، ایک جوڑی رکھتے ہیں، رکھنا ہے تو دو جوڑی رکھیں تاکہ وہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ استعمال کر سکیں، زنانہ مردانہ اپنا اپنا استعمال کر سکیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں عدنان بات کر رہا ہوں کراچی سے. مجھے پوچھنا ہے کہ بی سی ڈال کر قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟
اب بی سی میں تو وہ ان کی کوئی کسی کا حق تو مارتے نہیں ہے، تو بی سی سے جو رقم آ گئی تو اس سے قربانی کریں، اللہ برکت دے، جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باب الاسلام فن سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ جو یہ مسکراہٹ ہے، بے مثال مسکراہٹ ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس مسکراہٹ میں آپ کی کیا کیا اچھی نیتیں ہوتی ہیں، اور یہ کیا راز ہے کہ برسہاں برس سے اس مسکراہٹ میں کوئی فرق نہیں آیا؟ میں نے جب پہلے دن آپ کی زیارت کی تھی تو بھی آپ کی خصوصیت اس مسکراہٹ کو پایا تھا. آج تقریباً 35 سال ہو گئے اور آج بھی آپ کی ماشاءاللہ مسکراہٹ سدا بہار ہے.
یہ اس طرح کی یعنی کھاد اور پانی ملتا رہے گا تو مسکراہٹ سدا بہار رہے گی. حوصلہ افزائی جب ہوتی ہے تو بندہ مطلب یعنی کہ وہ آگے بڑھتا ہے. سر وہ بس قدرتی عطا ہوتی ہے، میں بچپن سے ہی یوں سمجھ لو یا بہت شروع سے قدرتی طور پہ ملن ساری کی نعمت اللہ نے عطا کی ہے. بلکہ ہمارے مطلب یوں میری اولاد میں بھی یہ چیز ہے الحمدللہ ملن ساری. ہمارے حاجی عبید رضا چھوٹے سے تھے نا تو ان کا واقعہ یادگار ہے. ایک عیسائی بھائی آئے تھے باب الاسلام سے وہ ہمارے گھر ملنے کے لیے، جب ہم مسالم میں رہتے تھے، یہ کوئی بہت پرانی بات ہے، کوئی 20-25 سال پرانی بات ہوگی. جب یہ رضا کی عمر کتنی ہے آپ، وہ تو چھوٹے تھے نہ سمجھتے اس وقت، ہاں تو کوئی میرے خیال میں 4-5 سال کے ہوں گے رضا، حاجی عبید رضا چھوٹے تھے. اب وہ عیسائی بھائی غضب کے سیریس تھے، ہاں غضب کے سیریس، فل سیریس، اور آگ اور پانی جمع ہو گئے. اب وہ آئے تھے ہمارے گھر، اب میرے پاس بیٹھے تھے. اب وہ رضا تو رضا ہے، تو یہ تو اس کو یوں ہاتھ رکھا کندھے پہ اس کے، اور اس کے گرد چکی گھومنے لگے. تو اس نے کہا میرے کو کہ یار حیران، میں تو حیران ہوں یہ آپ کا بچہ اتنی جلدی میرے سے فری ہو گیا، جان نہ پہچان. تو الحمدللہ. تو اب یہ کہ ہنسے تینوں گھر وسے، گجراتی کہاوت ہے، جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے. تو مسکرانا یہ آقا کی سنت بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت ام دردا رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو دردا سے رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں صحابی ہیں، تو ابو دردا سے پوچھا کہ تمہیں میں جب دیکھتی ہوں مسکراتے رہتے ہو بات کرتے ہو، تو یعنی آپ مسکراتے رہتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی کرتا دیکھا ہے. اور بھی ایک صحابی کا قول ہے کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی میں نے دیکھا ہے تو میری طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اس طرح کا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹیں تو ویسے بہت مشہور ہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا تذکرہ تو اشعار میں بھی کیا ہے.
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت لا کو سلام، اس تبسم کی عادت لا جس تبسم نے جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی ہاں دکھا دے وہ ادائے گل خندان ہم کو ہاں دکھا دے وہ ادائے گل خندان ہم کو
اللہ تعالی ہماری اس مسکراہٹ کو آباد رکھے سلامت رکھے. اس سے لوگوں کی بڑی دلجوئی بھی ہوتی ہے اور اگر منہ سپاٹ ہو چہرہ سپاٹ ہو اور منہ پھولا ہوا ہو تو آدمی اس سے پھر بعضوں کا اس کا دل خوش نہیں ہوتا. ملنے میں خاص کر انسان کو چاہیے کہ وہ مسکرا کر پر تپاک طریقے پر ملے. چڑچڑاپن آ جاتا ہے بعض اوقات آدمی کے ساتھ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تب بھی وہ موڈ آف ہوتا ہے تو چڑچڑاپن آ جاتا ہے. ایسے موقع پر محتاط رہنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری کم از کم نہ ہو جائے, کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکل جائے. اس طرح عمر کے ساتھ ساتھ بھی چڑچڑاپن آتا ہے اور تبسم جو ہے بڑھاپے میں تقریباً غائب ہو جاتا ہے. بوڑھے لوگ کم مسکراتے ہیں, رونے زیادہ روتے ہیں, اپنے فسانے غم کے زیادہ سناتے ہیں کہ ہم نے دل پر بڑے زخم لگے ہیں, بیٹے نے یوں کیا تو فلاں نے یوں کیا تو یہ ہوا تو وہ ہوا, بات بات پہ بیچاروں کا غصہ تیز ہو جاتا ہے, جھاڑ دیتے ہیں. تو بوڑھوں کو اپنے آپ کو زیادہ کنٹرول کر کے اپنے ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ لانی چاہیے, یہ ایک مدنی پھول قبول کرنے, ورنہ لوگ آپ سے دور بھاگیں گے اور بوڑھوں سے زیادہ بھاگتے ہیں اولاد بھی کتراتی ہے. اس کی شاید یہ وجہ بھی ہو کہ وہ مطلب بوڑھے باپ یا دادے جو ہوتے ہیں وہ شفقت دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں بلکہ ڈانٹ دیتے ہیں بات بات پہ اور مسکراتے بھی نہیں ہیں, منہ پھولا ہوا رکھتے ہیں, گلے شکوے کرتے ہیں. تو اس طرح مطلب اولاد سیٹ نہیں ہوتی. تو ہنسے تھے نو گھر بسے, ہنستا اس کا گھر بستا ہے. چلو اگر والد نہیں مسکراتے یا دادا نہیں مسکراتے تب بھی اولاد کے کو یہ نہیں ہے کہ اولاد دور ہٹ جائے, اولاد کو چاہیے کہ ان کی مطلب خدمت کرے, ان کا احترام کرے. یہ میں ایک نفسیاتی بات بتا رہا ہوں کہ نفسیاتی طور پر لوگ دور ہٹتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو ایک دوسرے کی دل جوئی کی سعادت بخشے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ویسے کبھی کبھی جب یاد آتا ہے تو میں مسکراتے وقت نیت کر لیتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کروں گا. تو ہر وقت یہ نیت ہر دل ذہن میں حاضر نہیں رہتی, کاش وہ حاضر ہو جایا کرے. تو جب سنت کی نیت سے ہم مسکرائیں گے تو ثواب ملے گا, البتہ جب وہ مسکرانے کا موقع محل ہو. اب ہم کسی کی تعزیت کے لیے گئے ہیں, اب اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے, اب اس ٹائم پر اگر ہم مسکرائیں گے نا تو اب یہ مسکرانا جو ہے نا یہ اس کی دل جو ہی نہیں کرے گا بلکہ اس کے دل میں بغض پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارا جوان بیٹا مر گیا ہے, اس میں ہنسی چھوٹ رہی ہے, ہنسی آ رہی ہے, لگتا ہے یہ خوش ہوا ہے, آج پتا چلا کہ یار اس کو ہمارا یہ دشمن ہے تو شیطان وار کر جائے گا. تو جب کسی دکھیارے کو موقع کی مناسبت سے اب بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, سر میں چوٹ آ گئی, بے ہوش پڑا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں, بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے باپ کے سامنے آپ مسکرا رہے ہیں, تو اس کو جمے گا نہیں. اب ایسے موقع پر تو انسان کو چہرے کو گمبھیر بنا لینا چاہیے, یعنی کہ اپنے چہرے پر غم کے آثار ہوں, سیریس ہو جائے اور اسی انداز میں گفتگو کرے, کڑاک پڑاک نہ بولے, اسی انداز میں غم والے انداز میں اس سے گفتگو کرے, اس سے اس کی دل جوئی ہوگی. تو اب یہ نفسیات ہے کہ کہاں مسکرانا ہے اور کہاں نہیں مسکرانا یہ بھی سمجھ آنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ثاقب حسین آئی لینڈ سے. کیا قربانی کے تین حصے ضروری ہیں اور یورپ میں غریب کا حصہ کیسے کریں؟
قربانی کے جانور کے تین حصے مستحب ہیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے. یہ مستحب ہے. اگر کوئی نہیں کرتا، پورا بکرا اگر فریج میں رکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے اس کے لیے. اب تین مستحب کے مطابق تو میں نے تو کوئی دیکھا نہیں کہ کرتا ہو. کرتے ہوں تو گوشت کا کرتے ہوں گے، بھیجا ناشتے میں پک جاتا ہوگا، کہلے جی وہ ریفریشمنٹ کے لیے چل جاتی ہوگی، تو اس کے تین ہی سے کرو نا بھائی. کہلے جی کر بھیجے گا، سارا سال تو بھیجا کھاتے ہو یار، اب تو غریبوں کو کھلا دو بھیجا. تو یہ بھیجا نہیں کھلائیں گے، گردا ناشتے میں خود پکا لیں گے، تو پھر یہ تین حصے تو کیسے ہوئے؟ سری پائے یہ خود پکا کے کھا جائیں گے، تو سب کے پھر تین حصے کرنا ہے نا، سمجھ میں تو یہی آتا ہے. بلکہ جو عمدہ چیز اپنے آپ کو لگی نا کہ یہ عمدہ حصہ ہے، یہ دینا، یہ بھی تو قربانی ہے نا. بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا. تو بہرحال یہ کہ اگر اب یورپ میں نہیں ملتے غریب تو ٹھیک ہے، آپ وہ واجب تو ویسے بھی نہیں، اور اب واقعی غریب نہیں ملتے تو خود ہی کھا لے، اور کیا، یا رشتہ داروں کو دے دے یا کسی دوست احباب کو دے دے، کوئی تو مل جائے گا کھانے والا. یہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. ہاں قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، چاہے وہ اپنا ملازم ہے، چاہے وہ جھاڑو نکالتا ہے، چاہے وہ گٹر صاف کرتا ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ غریب ہے، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے کی شریعت میں ممانعت ہے. ٹھیک ہے، وہ مانگنے آ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہماری یہ قربانی اور یہ ہماری عبادت ہے، تو یہ گوشت ہم سے مسلمانوں کو کھلا سکتے ہیں، ان کو منع ہے. اگر کسی نے کھلایا تو قربانی ہو جائے گی، مگر یہ گوشت دینا اس کا غیر مسلم کو دینا یہ ناجائز ہے، گناہگار ہوں گے دیں گے تو. قربانی البتہ ہو جائے گی. اچھا، یورپ میں کوئی غریب نہیں ہے ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں غریب نہ ہو. اب یہ غریب ہو تو رسائی نہیں ہوتی، یعنی کہ مثال کے طور پر اس کی تنخواہ بھائی پاکستانی 2.5 لاکھ روپے ہیں، مثال کے طور پہ. تو آپ بولو گے یار یہ تو پارٹی ہے، 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، بہت بڑی پارٹی ہے، مانا 5 لاکھ روپے، مگر بھائی اس پر 2 کروڑ کا قرضہ چڑھا ہوا ہے. تو اب اگر کچھ اس کے پاس نہیں اور 5 لاکھ روپے اس کو تنخواہ مل رہی ہے، اور ابھی تک وہ قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے کہ اس پر قربانی واجب ہوتی، تب تو یہ غریب ہے نا. چاہے یورپ میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، چاہے جرمن میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے مکہ مدینے میں ہو، وہ تو غریب ہے. تو اس طرح یورپ میں بھی کئی مقروض بھی ہوں گے، کئی دکھے ہوئے ہوں گے، کئی بے روزگار ہوں گے. ہاں کہاں نہیں ہوتے بے روزگار. غریبوں سے تعلقات رکھتا کون ہے یار، مسئلہ تو یہ نا، تو پتا کیسے چلے گا غریب کا؟ مالدار آدمی کے مالدار سے تعلقات، تو وہ سمجھتا ہے کوئی غریب نہیں ہے، وہ اپنے ہی آئینے میں چہرہ دیکھتا ہے. تو مڑ کے دیکھو کتنے غریبوں کی لائن لگی ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد زین اتوار، میں مدرسۃ المدینہ داروغہ والا مرکز الاولیہ لاہور میں پڑھتا ہوں۔ میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، جب سے آپ کا پیارا پیارا مدنی ماحول ملا ہے میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور دوسروں کو نماز کی دعوت دیتا ہوں۔ پیارے باپا جان، اگر کسی مدنی منع نے بالغ ہونے سے پہلے حج کر لیا ہو تو کیا بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحب حیثیت ہو تو دوبارہ حج کرنا پڑے گا؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔
بچپن میں چونکہ اس پر حج فرض ہی نہیں تھا تو بچپن میں حج کیا بھی تو وہ حج فرض ادا نہ ہوگا، بڑا جب بالغ ہوا اب حج کے شرائط پائے گئے تو اب اس پر حج فرض ہو جائے گا اور زندگی میں ایک بار اس کو یہ حج کرنا ہے فرض۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
فہیم الحسن نام ہے میرا، تاج کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بغیر پیسوں کے اگر تاج کھیلیں تو اس کے بارے میں کیا ہے، منحوس تو نہیں ہے یہی؟
بغیر پیسوں کے بھی تاش کھیلنا، اعلی حضرت نے اس کو حرام لکھا ہے کہ تاش میں تو تصویریں بھی ہوتی ہیں اس وجہ سے، اور ویسے بھی ناجائز ہے، لہو و لعیب ہے، کھیل کود ہے، یہ فضول ہے، بلکہ یہ تو جوا کھیلنے کا آلہ ہے، اسے تو اور بھی بچنا ہوگا، سر شطرنج اس کی بھی اجازت نہیں ہے، لوڈو کی بھی اجازت نہیں ہے، مسلمان ان کاموں کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کھیل کود میں لگ گئے، اس سے نکلو کھیل کود سے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آؤ۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر وقت نمازیں ہی پڑھتے رہو، بال بچوں کی خدمت کے لیے حلال روزی کمانا یہ بھی کار ثواب ہے، یہ بھی کرنا ہے سب کچھ، یہ تو کرتے ہیں، میں ترغیب دوں یا نہ دوں، مگر اسی میں تو پڑھے ہیں نا، مشکل یہ کہ یہی کر رہے ہیں، نمازیں تک اس کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ بولتے ہیں کہ یہ بال بچوں کے لیے روزی کمانا بھی عبادت ہے، تو بینک بیلنس بنانا بھی کیا عبادت ہے، پلاٹ پر پلاٹ خریدے جانا کیا یہ بھی عبادت ہے، بڑے بڑے پلازے کھڑے کر دینا کیا یہ بھی عبادت ہے؟ تو سارے بقدر کفایت روزی پر بندہ قناعت کرے تو بڑی بات ہے، اور صرف 100% حلال روزی کمائے، حرام اس میں نہ ہو، یعنی کہ ذرہ بھر ممنوع شرعی سے بچنا یہ تمام جنات اور انسانوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اب یہ کہ تو اب تو روزی حلال تو کب کمائیں گے جب حلال روزی کمانا آتی ہوگی، یہاں تو آتا ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف کا میں نے آپ کو مضمون بیان کیا، تقریباً یہی حدیث شریف ہے، روایت ہے، پڑھ دیجیے۔
الشبہ بن نظائر کے اندر روایت اعلیٰ حضرت میں لکھی ہے کہ ترک ذرتی مانہ اللہ عنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، خیر من عبادت الثقلین، جنو انس کی عبادت سے وہ بہتر ہے۔
سبحان اللہ، ہاں نفل عبادت ورنہ تو منع میں آ گیا نا، فرض عبادت ہے وہ ترک کی، تو یہ تو یہ بھی تو معصیت، یہ گناہ ہے، تو گناہ سے بچنا جو ہے نا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھو کہ ایک طرف ایک بندہ جو ہے وہ 100 سال نفلیں پڑھتا ہے، 100 سال تک مسلسل روزے رکھتا ہے، ساری راتیں جاگ کر عبادت کرتا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اس نے ایک صغیرہ گناہ کیا، چھوٹا گناہ اس نے کر لیا جان بوجھ کر، تو 100 سال کی عبادت سے ایک طرف ہے اور یہ گناہ ایک طرف ہے، یہ گناہ خطرناک ہے۔ اگر یہ 100 سال تک یہ نفلیں نہ پڑھتا، نفل عبادتیں نہ کرتا، سارا سال روزے نہ رکھتا 100 سال تک روزانہ، یہ اس مقابلے میں یہ گناہ سے بچنا اچھا تھا، گناہ اس پر بھاری ہے، کیونکہ یہ نفل نہیں عبادت کرتا تو قیامت کے دن اس کو کوئی اس پر سزا نہیں ہے، لیکن گناہ کیا اس پر سزا کا استحقاق ہے، یہ حقدار ہے کہ اس کو عذاب نار ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، اس پر سزا سنا دی جائے کہ تُو نے گناہ کیوں کیا، تُو نے نفل کیوں نہیں پڑھے، یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ بعض لوگ صرف وہ مستحب عبادتیں کرتے ہیں لیکن ساتھ میں اس کو جھاڑا، اس کو ڈانٹا، اس کو گالی نکالی، اس کو بے عزتی کر دی، تو اس کے بجائے پھر نفل کام بھلے چھوڑ دے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے بچائے. یہ سمجھانے کی درد کر رہا ہوں، وہ نفل کام بھی جاری رکھنے اور گناہوں سے بھی جان چھڑانی ہے، کہ یہ نہیں کہ آپ نفل کام بھی چھوڑ دیں اور گناہ بھی کرتے رہیں. تو میں سمجھانے کہ گناہ سے بچنا یہ نفل عبادت سے زیادہ اہم ہے اور ہم اس کو نہیں سمجھتے، گناہ ٹھا کر کے کر ڈالتے ہیں، ہم کو احساس تک نہیں ہوتا، بھرو پتہ ہی نہیں ہوتا. جماعت جان بوجھ کے چھوڑ دی، تہجد پڑی اٹھ کر، اشراق چاشت پڑی، وہ جان بوجھ کے زہر کی جماعت چھوڑ دی، تو یہ تو واجب ترک کیا نا، تہجد اور اشراق چاشت کے فضائل اپنی جگہ پر، اگر یہ نہ بھی پڑھتے تو گناہ نہیں تھا. جماعت زہر کی واجب ہونے کے باوجود جان بوجھ کر ترک کر دی، چھوڑ دی، یہ گناہ ہوا، اس پر عذاب جہنم کا استحقاق ہے، کہ حقدار ہے کہ اس کو عذاب جہنم سنا دیا جائے. تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں، گناہ سے بھی بچنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے یہاں پانی کی بہت زیادہ قلت ہونے کی وجہ سے ہم پانی چھوٹے چھوٹے ڈرموں میں بھر کے رکھتے ہیں، تو جگہ کی قلت ہونے کی وجہ سے وضو اور غسل وہی ڈرم کے پاس کھڑے ہو کے کرنا پڑتا ہے. کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن غالب گمان یہ ہے کہ ایک دو تین قطرے اس کے اندر گر جاتے ہیں. ابھی وہ ڈرم والے پانی سے دوبارہ وضو یا غسل کرنا جائز ہے یا نہیں، جو آپ ارشاد فرما دیجئے. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ.
یہ مستعمل پانی کے قطرے جو ہیں، یہ جیسے وضو کر رہے ہیں اور اب چلو میں پانی لیا اور منہ سے پانی کے قطرے ٹپک کر گر رہے ہیں، ان سے بچنا تو خیر مستحب ہے، لیکن اگر ڈرم میں یہ گر گئے قطرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پانی نہ ناپاک ہوگا نہ مستعمل، اور اس سے بلا کراہت وضو اور غسل کرنا یہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبد الوحید اتاری المدنی سرہندی کابینہ ڈویژن سلطان کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. نماز کے دوران تلاوت قرآن کرنے یا سننے میں خشوع کس طرح پیدا کیا جائے، ارشاد فرمائیں.
سلطان کوٹ سے بول رہے ہیں یا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے بول رہے ہیں؟
سلطان کوٹ سے حاضر ہوئے ہیں بابا.
نہیں آپ نے بولا، میں سلطان کوٹ سے بول رہا ہوں، اسی طرح کا جملہ بولا.
اصلاح کے لیے حاضر ہوئے ہیں.
مدنی ہو نا آپ، تو طالب علم ہے مدنی؟
المدنی.
طالب علم ہے؟
المدنی.
المدنی ہمیں، اسی لیے میں جانتا ہوں ان کو.
غالباً استاد صاحب بھی
مدرس بھی. اب تو وہ گھبراہٹ میں نکل گیا ہوا، ہند کا ہند نکل گیا، سر ہندی سر ہندی، تو وہ نکل جاتا ہے وہ گھبراہٹ میں. مائک پھر وہ پکڑ کے جان پہ کھڑا ہوا ہے مائک، پھر اسکرین، تو یوں گھبرا جاتا ہے آدمی، پھر یہ وہ خیال کہ اب مجھے لاکھوں دیکھ رہے ہوں گے. یہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ آتے ہیں، میں سردار آباد سے بول رہا ہوں، مرکز الاولیاء سے، تو یہ ہوتے نہیں ہیں وہاں، ہوتے کسی اور شہر میں. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں جگہ کا ہوں، میں سلطان کوٹ کا ہوں، یا میں سلطان کوٹ سے آیا ہوں، سلطان کوٹ سے بول رہا ہوں، یہاں کر اگر بولے گا تو یہ جھوٹ ہوا نہیں. تو اب نکل گیا اور توجہ نہیں تھی تو پھر گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ نماز اور تلاوت میں خشوع کیسے پیدا ہو. اللہ اللہ. اب یہ کہ جو اخص الخواص ہوتے ہیں ان کی نماز میں تو ایسا ہے کہ یہ کہ وہ یہ تصور باندھے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں اور یہ ہمارا کام پتہ نہیں کب ہوگا. اور پھر بھی اب خواص کی نماز میں خشوع یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور عوام کا خشوع یہ کہ وہ اپنے تمام اعضاء کو یعنی کہ جو اس کے مستحبات ہیں اور ان کے جو بھی مسائل ہیں اس کو پورا پیش نظر رکھتے ہوئے وہ نماز پڑھے. اس طرح کا مطلب پڑھا ہے میں نے خشوع کی اقسام, مطلب کس کے لیے کون سا خشوع. تو اس پہ یوں ان مسائل کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کی جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس طرح بھی وہ خشوع بڑھ جائے گا. خود یہ خشوع ہے کہ یہ اگر تصور بن گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ خشوع ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے یہ ذہن بن جائے گا تو بندے کا جو بھی کیفیت ہوگی نا. اب جیسے کہ اس وقت یہ مائک پر آئے اور ان کے ذہن میں آیا ہوگا لاکھوں مجھے دیکھ رہے ہیں تو بولنا کیا چاہتے تھے نکل کیا گیا ہوگا. ہوتا ہے نا, گھبرا جاتے ہیں کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تب گھبرا جاتے ہیں, کسی افسر کے پاس جائیں گے تو گھبرا جائیں گے, الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں گے, کوشش بولنے کی کریں گے تو کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے. اب جیسے کہ یہ مائک پر بھی آتے ہیں نا, میں فلاں جگہ سے تشریف لایا ہوں, یوں بولتے ہیں, سب کو یوں نہیں بولتے ہوں گے, یہاں نکل جاتا ہے تشریف لایا ہوں. الگ تشریف لایا ہوں یہ تو بڑے بول ہے, یہ تو مجھ سے کوئی بھی نہیں بولے, سمجھدار آدمی کبھی نہیں بولے گا. سمجھدار آدمی یہ بولے گا میں حاضر ہوا ہوں. اور دوسرا یہ بولے گا کہ آپ تشریف لائیں, ہم اپنے منہ سے نہیں بول سکتے. مجھے چٹکلا یاد آیا کہ مدینے کا نام لیا تھا آپ نے. یہ کئی بار کا واقعہ ہے, کئی بار کا واقعہ ہے کہ لوگ وہاں پوچھتے ہیں حرم انتیبین میں کب تشریف لائے, تو میں یہ کہا کرتا تھا میں تو کبھی بھی تشریف نہیں لایا, جب بھی حکم ہوا ہے حاضری دی ہے. اب بارگاہ رسالت میں بھی کوئی کیا تشریف لاتا ہے یار, اگر وہ حاضری کی اجازت دے دے تو بھی ہم غلاموں کی معراج ہے. تیری معراج کہ تو جانے کہاں پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. تو بہرحال یہ کہ نماز کے خشوع میں تو یوں کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آئے گی. پھر قرآن کریم کی تلاوت, تو اس میں یہ کہ آداب بھی ہیں اس کے کہ باوضو قبلہ روح دو زانو بیٹھ کر تلاوت کریں, اور یہ ذہن بنائے کہ میں رب کا کلام پڑھ رہا ہوں. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی ہم جیسے غافلوں کی تنبیہ کے لیے فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس طرح بے دلی سے قرآن پڑھتے ہو حالانکہ تمہارے کسی دوست کا تمہیں خط آ جائے لیٹر, تو تم مطلب یعنی کہ تمہارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, پھر تم لوگوں سے الگ تھلگ ہٹ کر اطمینان سے کھول کر اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہو. جب تمہارے دوست کا خط تمہیں اتنا اہتمام سے پڑھتے ہو تم, تو تمہارے رب کا کلام اور تم اس طرح بے دلی سے غفلت کے ساتھ پڑھتے ہو, کتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں, اور رمضان شریف میں تو بالکل ریس لگتی ہے معاذ اللہ. تو رب کا کلام ہے, تو یہ بھی غور کر کے آدمی جس کو عربی آتی ہو, قرآن و حدیث پر جس کی نظر ہو, تفسیر پر جس کی نظر ہو, تو وہ تو غور و خوض کرے. جو اولیاء کرام بلکہ کئی صحابہ کرام کئی یعنی بعض حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا تو یہ قرآن کی وہ آیتیں سن کر
یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الى جہنم وردا, یعنی اس دن جب ہم لوگوں کو اٹھائیں گے رحمان کی طرف لے کر جائیں گے وفد کے ساتھ, اور مجرموں کو جو ہے وہ جہنم کی طرف ہانکیں گے
پیاسے. تو جب یہ آیتیں سنی آپ نے, کسی قاری صاحب کو پڑھ رہے تھے, تو ایک قاری صاحب ہمارے ہاں تو قاری اس کو بولتے ہیں کہ جو اپنے فن کے ساتھ اور اچھی آواز میں پڑھتا ہے، اور یہاں مراد کوئی تلاوت کر رہے ہوں گے کوئی صاحب، قاری مطلقاً مطلب پڑھنے والا، تو اس سے آپ نے فرمایا کہ دوبارہ یہ آیتیں پڑھو، اس نے دوبارہ یہ آیتیں پڑھی تو آپ نے چیخ ماری اور آپ کی روح قفس سے انصوری سے پرواز کر گئی، وفات پا گئے۔ تو کیا ان حضرات کی تفسیر پر نظر ہوتی تھی، تو وہ اس پر غور و خوض کیا انہوں نے تو ایک دم وہ ان کی بس روح نکل گئی، یہ ایسے خائفین میں سے تھے۔ سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی تھے، اور بھی بعض صحابہ کے اس طرح کے واقعات ہیں، بے ہوش ہو جانے والے واقعات تو فاروق اعظم کا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرات جو تھے وہ قرآن کریم کو سمجھتے تھے، اب ہم لوگ تو عجمی ہیں، قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں، جو عربی جانتے ہیں وہ آزمائش میں ہیں، صحیح بولتا ہوں، وہ آزمائش میں کہ وہ کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں، لیکن پھر بعض اوقات وہ اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا کر ٹھوکر کھا چکے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ ان کا امتحان زیادہ ہے جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، جو بالکل نہیں سمجھتے عربی یہ تلاوت میں، ان کا امتحان ان مانو کر کم ہے۔ یہ جو ایک میں نے ایک نقطہ میں نے پیش کیا ہے، تو اس لیے وہ جو تفسیر پر جس کی نظر ہو وہ غور و فکر کرے اس پر، ورنہ ہر ایک تو غور و فکر کرے گا تو اس کو تو سمجھ آئے گی نہیں، پھر وہ اپنے زوم فاسد میں کچھ کا کچھ سمجھ جائے گا اور ٹھوکر کھا جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ اب وہ کیٹیگری ہو گئے کہ جو سمجھ سکتا ہے، جو اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ وہ تفسیر پر نظر ہے اور تو وہ غور و فکر کرے، پھر وہ خوش ہوئی خوش ہوئے اس کے لیے، ورنہ یہ کہ ہم عوام جو ہے نا ان کے لیے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اتنا ہی کافی ہے کہ ہم مطلب ہے نا کہ وہی اہتمام کے ساتھ کہ قبلہ رو با وضو دو زانو خوشبو لگا کر عمدہ لباس پہن کر ممکن ہو تو، اور یہ ذہن بنا لے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، تو انشاءاللہ اس میں خوشبو پیدا ہوگا۔
پر ایک تو یہ طریقہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ چاہیے بھی اس حوالے سے کہ اپنا وقت مقرر کر کے رات کو یا کسی بھی وقت میں کچھ نہ کچھ قرآن پاک کس انداز میں بندہ پڑھے توجہ کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ بعض ہوتا ہے کہ جیسے حفاظ ہیں، اب وہ سفر کر رہے ہیں، رکشے میں ہیں، گاڑی میں ہیں، موٹر سائیکل پر ہیں یا بس میں سفر ہو رہا ہے، تو اس میں یہ یا چلتے پھرتے جا رہے ہیں اس میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، یا امام غزالی نے جیسے وہ لکھا ہے کہ چار زانوں بیٹھنے سے منع فرمایا، اس وقت بعض علماء کا کہ وہ چار زانوں نہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے، اب بعض کو
چوکڑی
مار کے
یہ چار زانوں میں شاید مشکل سمجھیں گے،
تو اب یہ جیسے بعض کو جو خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے وہ اس میں حاصل ہوتا ہے، وہ دو زانوں بیٹھتے ہیں تو جیسے ہلنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ نہیں ہلا جاتا ان سے، وہ تکلیف ہوتی ہے، توجہ نہیں رہتی، اس میں بیٹھتے ہیں تو خشوع خضوع مل جاتا ہے۔ اسی طرح کی جو حفاظ ہوتے ہیں بعض اوقات یہ قرآن چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ کیا یہ بھی اسی کے اندر آئے گا کہ مناسب نہیں ہے، ادب کے خلاف کہلائے گا؟
خشوع کا انہوں نے سوال کیا تھا تو میں نے اس کا جو میری موٹی عقل میں آیا وہ عرض کیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب چلتے پھرتے قرآن کریم پڑھنا یہ بھی جائز ہے، سواری پر بھی پڑھنا جائز ہے، لیٹے لیٹے پاؤں سمیٹ کر پڑھیں تب بھی جائز ہے، تو اس کو مناسب نہیں ہے یہ بھی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ بالکل اس کی اجازت ہے اور اس پر تعامل بھی ہے، سبھی پڑھتے ہیں، یہ ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، سورتیں وغیرہ پڑھتے ہیں نا چلتے پھرتے، تو یہ بالکل 100% جائز کام ہے، جبکہ توجہ نہ بٹ جائے، یہ خیال رکھنا ہے۔ اب توجہ بٹ گئی تو وہ ناجائز ہے، میں یہ تو نہیں پتا مجھے، لیکن بہرحال توجہ نہ بٹے یہ ہے، توجہ رہے تلاوت کی طرف، اور اب وہ ٹھیک ہے گاڑی پر جا رہا ہے سواری پر جا رہا ہے تو کر لے، اب ظاہر ہے کہ جو زیادہ تلاوت کرتا ہے نا تو وہ اس کو تو یہ کام کرتے کرتے بھی چلتے پھرتے سواری پر بھی وہ پڑھے گا، ہر وقت وہ بیٹھے بیٹھے اتنا وقت شاید نہ ملے پڑھنے کا، لیکن خیر اب تلاوت کرنے کا جذبہ ہے لوگوں کو، لیکن اس کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے، فی زمانہ تو اتنی کم رہ گئی ہے۔ میں ایک امام صاحب کو جانتا ہوں جن کا برسوں ہو گئے انتقال ہو گیا، تو وہ مجھے بتایا تھا انہوں نے کہ میں روزانہ ایک بار قرآن پورا ختم کرتا ہوں، حافظ تھے وہ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، بڑے سیریس تھے، کسی سے پنچات نہیں، فضول وہ پڑھتے ہی رہتے تھے ہر وقت، وہ قرآن کریم کی تلاوت جاری رہتی تھی، جبھی تو پورا قرآن وہ ختم کرتے تھے. اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
روشن ہے اسے دیکھ لو، عطاریوں کی منزل روشن ہے اسے دیکھ لو، روشن ہے اسے دیکھ لو. قافلہ سالار ہے عطار ہے عطار ہے، وہ قافلہ سالار ہے عطار ہے عطار ہے، بے خار وہ گلزار ہے عطار ہے عطار ہے، بے خار وہ گلزار ہے عطار ہے. Oh, God.